بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالی نے دعائیں سکھلائی ہیں ان کا بیان چل رہا تھا. پچھلی مرتبہ سورہ بنی اسرائیل میں جو دعا فرمائی گئی ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اس کے بارے میں کچھ گزارشات میں نے پیش کی تھی. اس کے بعد جو قرآن کریم میں دعا آئی ہے وہ ہے ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں خاص اپنی جانب سے رحمت عطا فرمائیے اور ہمارے معاملات میں جو راستہ بھلائی کا ہو وہ ہمارے لیے تیار کر دیجیے، بھلائی کا راستہ تیار کر دیجیے. یہ ہے ترجمہ اس آیت کا. یہ آیت سورہ کہف میں آئی ہے اور اصحاب کہف کی دعا ہے. اصحاب کہف وہ حضرات تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی اور رحمت کی ایک نشانی بنایا. کہف کے معنی ہوتا ہے غار، اور ان کا جو واقعہ روایات میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھوڑی تعداد میں رہ گئے تھے، اور رفتہ رفتہ ان پر مختلف بادشاہوں کا تسلط ہوتا رہا، اور انہیں اپنے ایمان کی وجہ سے بہت دکھ اور تکلیفیں اٹھانی پڑی. کبھی کوئی بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا، کبھی دوسرا بادشاہ مسلط ہو گیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کی تعداد بہت کم رہ گئی. تو یہ تقریباً تیسری صدی عیسوی کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جس کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے، اور آج تک بھی اس کی طرف نسبت کر کے کوئی پرانی چیز ہوتی کہ دقیانوسی چیز ہے، تو یہ اس کی طرف نسبت ہے. دقیانوس اس کا نام عربی تفسیروں میں آیا ہے، تفسیروں میں اور تاریخوں میں. تو وہ بت پرست تھا، اور ساتھ ساتھ جو لوگ بت پرستی نہ کرتے ان پر بہت زیادہ ظلم ڈھایا کرتا تھا. وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ ایک جشن منایا کرتے تھے شہر سے باہر، تو بادشاہ اپنے سارے رایا کے ساتھ وہ جشن منانے کے لیے شہر سے باہر نکلا، اور وہاں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، اور سب کو حکم تھا کہ وہ جا کر ان بتوں کی پرستش کریں، ان کی پوجا کریں، عبادت کریں. اب اس میں یہ سات حضرات تھے جو کسی طرح بھی شرک کا ارتکاب کرنے کے لیے تیار رہے، تو لیکن یہ تھے الگ الگ، ایک دوسرے کو کوئی جانتا نہیں تھا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ ہمیں ظلم کر رہا ہے اور ہمیں آمادہ کر رہا ہے کہ ہم بت پرستی کریں اور توحید کو چھوڑ دیں, تو ان میں سے ایک آدمی وہاں سے اس جگہ سے ہٹ کر چپکے سے ہٹ کر کسی دور جگہ جا بیٹھا. پھر اس کے بعد دوسرے صاحب وہ بھی اسی طرح چھپ کر اسی جگہ پہنچ گئے, تیسرے پہنچ گئے, چوتھے پہنچ گئے, ایک دوسرے کو پتہ نہیں کہ ہم کیوں الگ ہوئے, کیوں جمع ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ ساتوں کے ساتھ آدمی وہاں ایک ساتھ جمع ہو گئے. اب کوئی دوسرے کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں, کیونکہ اندیشہ تھا کہ اگر یہ بات کھل گئی بادشاہ کے اوپر کہ بت پرستی سے بچ کر یہ لوگ آئے ہیں تو وہ ظلم و ستم کا ارتکاب کرے گا. ایک دوسرے سے بھی پوچھتے تھے تم کیوں نہیں کیوں آئے. یہاں تک کہ جب کافی دیر گزر گئی تو پھر ایک نے ہمت کی, اپنے ساتھی سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں آ گئے. تو اس نے کہا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ ہمیں شرک کرانا چاہتا ہے, تو ہم اس شرک سے بچ کر یہاں میں رفتہ رفتہ پتہ چل گیا سب کو کہ ساتھوں کے ساتھوں اسی کام کے لیے آئے, اسی وجہ سے الگ ہو گئے. تو اب دونوں نے کہا, ہم سب نے مل کر کہا کہ بھائی کیا کریں, یہ بادشاہ کے ظلم و ستم سے کیسے نجات حاصل کریں. بادشاہ نے کو یہ کرنا ہی تھا کہ ان کو پکڑ کر ان کو ظلم کا ستم کا شکار بنائے. اس کو کسی طرح پتہ چل گیا, اس نے جا کر ان کو پکڑوا لیا, گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے ان کو مجبور کیا کہ یا تو بت پرستی کرو ورنہ تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے, قتل کر دیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ ہمیں کچھ تھوڑی سی مہلت دے دیں سوچنے کی, سوچنے سمجھنے کی مہلت دے دیں کہ جس میں ہم غور کریں اور اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا, مر جانا ہے یا بت پرستی کرنی ہے. تو یہ کہہ کر ان کو کچھ مہلت ملی. جب ساتوں کے ساتوں کو مہلت مل گئی تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی. کیا مانگی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے ایک رحمت ایسی دے دیجیے کہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ, بھلائی کا راستہ تیار شدہ مل جائے آپ کی رحمت سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا. تو انہوں نے کہا بیدی اکبر تزلتموہم و یعبدون الا اللہ فابو الی الکہف ینشر لکم من رحمتہ و یحیی لکم من امرہ. تو انہوں نے کہا کہ جب تم ان بادشاہ سے کنارہ کشی اختیار کر کے آ ہی گئے اور تم نے ان کو بھی چھوڑ دیا اور جن خداؤں کو وہ مانتے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا, تو اب ایسا کرو کہ ایک غار میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں, فابو اور پناہ لے لو ایک غار میں, ینصر لکم ربکم رحمتی. تو ہم نے جو دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں رحمت عطا فرما دے, تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہمارے لیے اپنے رحمت کے بازو پھیلا دے. اور وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. ہم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے راستہ تیار کر دیجئے, ہدایت کا راستہ, بھلائی کا راستہ, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول کر کے ہمارے لیے راستہ تیار کر دیں گے, آسانی کا راستہ, راحت کا راستہ. چنانچہ جا کے ساتوں کے ساتوں ایک غار میں جا کے چھپ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے چھپنے کے بعد وہ لیٹے غار میں, تو فضربنا علی آذانہم فی الکہف, تو ہم نے اس غار کے اندر ان کے کانوں پر تھپکی دی, جیسے کسی بچے کو سنانے کے لیے دی جاتی ہے, ان کے کانوں پر تھپکی دی. اس کا نتیجہ ہوا نیند آ گئی, اور نیند کس طرح فلبسوا فی الکہف سنین عددا, کہ وہ کئی سال تک اسی غار میں سوتے رہے, اور آگے جا کر قرآن کریم نے ان سالوں کی تعداد بھی بتائی کہ ثلاث مئت سنین وازدادوا تسعا, 309 سال غار میں سوتے رہے, غار میں سوتے رہے 309 سال. اور یہاں بھی بعض حضرات نے یہ نقطہ بیان کیا ہے, میں نے حساب تو نہیں لگایا لیکن نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ ثلاث مئت سنین وازدادوا تسعا, قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ 300 سال رہے اور 9 سال زیادہ, تو 300 سال تھے شمسی حساب اور 9 سال اس میں بڑھ گئے قمری حساب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ 309 سال رہے, بلکہ فرمایا کہ 300 سال رہے اور 9 سال کا اضافہ کیا. تو یہ قمری سال جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے, تو وہ 300 میں 9 سال بڑھ گئے تھے, 309 سال پڑے سوتے رہے. اور قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے اس کا کہ کس طرح سوتے رہے, کہ وہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال, ہم ان کو پلٹتے رہتے تھے کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف, یعنی اسی نیند کی حالت میں ان کو کروٹیں دیتے رہتے, کیونکہ سیدھے اگر لیٹے رہتے تو زخم آ جاتے پشت کے اوپر, لیکن ہم ان کو دائیں طرف بھی پلٹتے تھے بائیں طرف بھی پلٹتے تھے, 300 سال تک کروٹیں دلواتے رہے. اور سورج ان کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا اور ان کے اوپر براہ راست اثر انداز نہیں ہوتا تھا. اور قرآن کریم نے یہ بھی نقشہ کھینچا ہے کہ وہ جس طرح سو رہے تھے اور ان کا کتا وہیں پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا, دوکل پوہم باسطن ذراعیہ بالبصیر, ان کی چوکٹ پر کتا جو ہے وہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا. ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم ان کو کروٹیں دلاتے رہتے تھے دائیں اور بائیں, تو یہ طبی اعتبار سے کسی آدمی کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سیدھا لیٹا نہ رہے ورنہ زخم ہو جاتے ہیں. لیکن کتا جو تھا وہ اپنے بازو پھیلا کر بیٹھا رہا 300 سال تک. تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ انسان میں اور کتے میں یہ فرق ہے کہ انسان کے تو پشت میں زخم ہو جاتے ہیں, لیکن کتا جو ہے وہ اس کے کھال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کو زیادہ دیر زمین پر رہنے کی وجہ سے اس کو زخم نہیں ہوتے, تو وہ ذرا باسط ذرا ہی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کہ اگر تم اس حالت کو دیکھتے جس حالت میں کہ یہ لوگ وہاں سوئے ہوئے تھے اور کتا ان کے پاس ان کی دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا, تو کیا ہوتا, تم اگر دیکھو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, کہ اگر تم اس کا منظر دیکھتے تو اس سے خوفناک سا منظر تھا کہ تم وہاں سے بھاگ کر رہے ہو اور تمہارے دل پر اس کا رعب طاری ہو. 300 سال 309 سال سوتے رہے, بڑے صبح باسنا, پھر ہم نے ان کو زندہ کیا, یعنی پھر وہ نیند سے بیدار ہوئے. تو نیند سے جب بیدار ہوئے تو نیند سے بیدار ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کتنے دیر ہم سوتے رہے, تو کسی نے کہا کہ بھائی ایک دن سوئے, کسی نے کہا کہ ایک دن کا کچھ حصہ سوئے, आखिरकार उन्होंने कहा कि चलो भाई पता नहीं कितना सोई, ये तो अलग बात है, लेकिन भूख लगी हुई है तो कोई खाने पीने का इंतजाम करो। तो किसी से अपने साथी से कहा कि भाई चलो कुछ चांदी के सिक्के, कुछ सिक्के थे उनके पास, वो जाकर खाना तलाश करो। और देखो इतने एहतियात के साथ कहा कि जाओ इबादू हादकुम, किसी को भेज दो, बिवरिकुम हादी, ये चांदी के जो सिक्के तुम्हारे पास हैं ये लेकर भेजो। जाकर वो तलाश करे कि भाई कौन सा खाना हलाल है, क्योंकि सब बुतपरस्त थे ना उनके ख्याल में, तो खाना तलाश करो और हलाल खाना तलाश करो। उस हालत में भी ये फिक्र थी कि भाई खाना हराम ना हो, तो अयुहास का तामन फलियातिकुम बिरिस्किन मिन्हु वलियतलक्कफ, और जरा छुप छुप के जाना आराम से, मुलायुशरन नबिकुम अहदा, किसी को पता भी ना चले कि तुम कहां से आ रहे हो। अभी जब सिक्के लेकर गया खाने वाने लेने के लिए, तो जो आदमी बेच रहा था उसने इनकी शक्ल ऊपर से नीचे देखी, तो तुम कहां से आ गए, तो उसने कहा ये सिक्के लेके आया हूं खाने के लिए। कहा ये तो 300 साल पुराने सिक्के हैं, ये अब नहीं चलते। तब उनको एहसास हुआ कि हमें 309 साल अंदर है। जब पूछा भाई आए कहां से तुम्हारे पास ये सिक्के, तो फिर उन्होंने सारा माजरा बयान किया कि इस तरह हुआ था, हमारा बादशाह जालिम था। कहा कि अल्लाह का शुक्र है अब वो सब बादशाह वादशाह खत्म हो गया और अब यहां अच्छे लोग आ पा रहे हैं, इसमें कोई जुल्म करने वाला नहीं है, अब आराम से रहो, आराम से खाओ पियो। यह किस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया सूरह कहफ में, और आगाज यहां से किया أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ وَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا। दुआ भी कैसी की, रब्बना ऐ हमारे परवरदिगार। कुरान करीम में जितनी दुआएं हैं उनमें सब जगह रब्बी या रब्बना, अल्लाहुम्मा मुझे याद नहीं पड़ता कहीं कुरान करीम, जहां जितनी दुआएं आई हैं। क्यों भाई करीसा है कोई अल्लाहुम्मा कहीं याद नहीं पड़ता, कहीं हर जगह या रब्बी है या रब्बना। तो यह तरीका सिखाया गया है कि जब दुआ करो तो यह कहकर पुकारो अल्लाह मियां को कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ हमारे परवरदिगार, क्योंकि यही सिफत है बारी ताला की रुबूबियत, परवरिश करने वाला, तो उसका वास्ता देकर दुआ मांगी जाए। जब किसी से खिताब किया जाता है तो उसका एक तरीका तो होता है कि उसका नाम लिया जाए, ए फुलां, और एक तरीका यह होता है कि उससे मेरा जो रिश्ता है उस रिश्ते का हवाला देकर मांगा जाए। अब एक बाप है वो अपने बेटे को पुकारता है उसके नाम से, तो उसमें इतना मजा नहीं, लेकिन अगर क्या बेटा तो उसके अंदर एक अपनाइयत है, एक प्यार है, और उस रिश्ते का हवाला दे दिया जा रहा है जो उसके साथ है। इसी तरह बाप को अगर पुकारे कोई शख्स तो एक सूरत यह कि नाम लेकर कहे फुला साहब, लेकिन अगर कहे अब्बा जान, कहे अब्बू, तो उसमें प्यार ज्यादा है। मुझे याद आया हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, हम बच्चे थे तो वो हमारे घर तशरीफ लाया करते थे, اور ہماری جو دادی تھیں ان کو وہ ممانی کہتے تھے, یعنی وہ رشتے کی کوئی ممانی ان کی بنتی تھی. تو وہ حضرت علامہ کو بیٹا کہہ کر خطاب کرتی تھی. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہاں اور کسی مقصد سے تو آتا ہی ہوں, لیکن یہ بیٹا کا لفظ سننے کے لیے آتا ہوں, کیونکہ اب مجھے دنیا میں کوئی بیٹا کہہ کر پکارنے والا نہیں. تو وہ کیونکہ اس میں جو اپنائیت ہے, اس میں جو لطف ہے, وہ شاید ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا, علامہ کہا جاتا تھا, اس میں ان کو اتنا مزہ نہ آتا ہو جتنا بیٹا کے لفظ میں مزہ آتا. تو جس جو رشتہ ہوتا ہے مخاطب سے, اس رشتے کے حوالے سے اگر خطاب کیا جائے تو اس میں اپنائیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرمایا کہ جب تم مجھ سے کچھ مانگو تو اس رشتے کا حوالہ دے کر مانگو جو میرا تمہارے ساتھ ہے. وہ رشتہ کیا ہے؟ کہ میں رب ہوں تمہارا, میں تمہارا پروردگار ہوں, میں تمہیں پالنے پوسنے والا ہوں, رب بنا کہہ کر پکارو. تو یہاں پر بھی انہوں نے اپنے پروردگار کو رب بنا کہہ کر پکارا. فرمایا آتنا من لدنک رحمہ, ہمیں رحمت ادا کرو. رحمت کی دعا تو کرنی تھی, لیکن مل لدن کا خاص اپنے پاس رہتا پر. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ ہم اپنا حق جتائیں آپ پر, کہ آپ کے اوپر حق آتا ہے کہ ہمیں رحمت ہمیں عطا فرمائیے. نہیں, مل لدن کا جو کچھ بھی رحمت ہوگی وہ آپ کا فضل ہوگا, آپ کا کرم ہوگا, آپ کی اپنی طرف سے ہوگا, ہمارے کسی عمل کے سرے میں نہیں. یہ عبدیت, بندگ, میں اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں مانگ رہا, کہ میں اس عمل کی وجہ سے میرا یہ حق پیدا ہو گیا ہے کہ آپ میری دعا کو قبول کریں, مجھے رحمت عطا فرمائیں, بلکہ جو کچھ ہوگا وہ آپ کی طرف سے انعام ہوگا, جو کچھ ہوگا فضل و کرم ہوگا. تو عبدیت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اس بات کا دل میں احساس بھی ہو اور زبان سے اس کا اظہار بھی ہو کہ اللہ میں تو کچھ نہیں, میری حقیقت کچھ نہیں, نہ میرے پاس کوئی عمل ہے جو آپ کے پاس بارگاہ میں پیش کروں, نہ میرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو آپ کے بارگاہ میں پیش کروں, میں تو بس براہ راست آپ کی رحمت کا ساتھ سوالی ہوں. مل لدن کا اپنی طرف سے. اسی لیے بات ذہن میں آ گئی, تبسل جو ہوتا ہے نا کسی وسیلے سے دعا کرنا, ایک تبسل ہوتا ہے اعمال صالحہ کی وسیلے سے دعا کرنا, کہ میں نے فلاں عمل کیا تھا یا اللہ وہ آپ کے لیے کیا تھا, میں اس کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ کام میرا کر دیجیے, اس کو تبسل بالاعمال صالحہ کہتے ہیں, اور یہ جائز ہے, حدیث میں ہے, ثابت ہے. اور ایک تبسل یہ ہے کہ میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں, کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے, لیکن مجھے آپ کے فلاں مقرب بندے سے محبت ہے, اس محبت کا واسطہ دے کر آپ کے پاس. تو دونوں میں سے کون سا افضل ہوا؟ محبت والا. وہاں تو یہ ہے کہ میں نے فلاں عمل کیا تھا تو میں اس کا وسیلہ دے کر آپ سے مانگ رہا ہوں, تو گویا میں اپنے عمل کو کوئی اہمیت دے رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے توسل سے مانگ رہا ہوں. اللہ میں نے جائز تو اس کو بھی کر دیا, ٹھیک ہے چلو اس طرح مانگ لو. لیکن اگر آدمی توسل بغیر اعمال صالحہ کے کسی اللہ کے نیک بندے کا توسل کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے, میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, کوئی عمل صالح نہیں ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر اس کا وسیلہ مانگوں,
میرے پاس تو اتنا ہے کہ فلاں بزرگ جو آپ کے مقرب بندے ہیں ان کی محبت ہے مجھے ہاتھ سے, تو اس محبت کا بس واسطہ دیتا ہوں. یہ میرے نزدیک زیادہ افضل ہے بنسبت تبصر بلا اعمال, کیونکہ وہاں یہاں بندگی ہے, ابدیت ہے, چکستگی ہے, باری تعالیٰ کے سامنے عاجزی ہے. تو ایسا ہی یہ حال مل لدن کا, میرے پاس کوئی عمل نہیں, ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے وسیلے سے مانگے. مل لدن کا آپ اپنے پاس سے دے دیجیے, میرے کسی استحقاق کے بغیر, محض اپنے فضل و کرم سے دے دیجیے. یہ دعا کا بڑا بندگی کے دعا کا, عبدیت کے دعا کا یہ سلیقہ ہے کہ بندہ یہ مانگے کہ آپ اپنی طرف سے دے دیجیے. اور کیا دے دیجیے؟ رحمت, رحمت دے دیجیے. رحمت اتنا عام لفظ ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں, ساری ضرورتیں سب داخل ہیں. جب رحمت مانگ لی تو سبھی کچھ مانگ لی, رحمت دے دی. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجیے. اگر یہ ایک دعا قبول ہو جائے پوری طرح, انسان کا بیڑا پار ہو جائے, کیونکہ رحمت میں دنیا کی تمام حاجات بھی آ گئیں, آخرت کی تمام حاجات بھی آ گئیں, وہ مل گئی تو سب کچھ مل گیا. آتینا من لدنک رحمہ, اپنی طرف سے رحمت عطا کر. اور پھر وحی لنا من امرنا رشدا, اے اللہ اے ہمارے پروردگار, ہم ہمارا جو معاملہ ہے جس میں ہم گرفتار ہیں کہ توحید کے عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمیں شرک پر مجبور کر رہا ہے, اگر اس کی بات نہ مانیں گے تو ہمیں قتل کر دے گا اور کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہمارے لیے جو رشد کا راستہ ہے, یعنی رشد کے معنی ہوئے, رشد ایک ایسا عام لفظ ہے کہ کسی بھی کام میں جو صحیح راستہ ہوتا ہے وہ ہے رشد. رشد اور رشد دونوں, اگر آدمی تجارت کر رہا ہے تو اچھے طریقے سے تجارت کرے تو یہ تجارت کا رشد, اگر زراعت کر رہا ہے تو اچھی طرح کرے یہ زراعت کا رشد ہے. گھر والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس میں جو طریقہ صحیح ہونا چاہیے وہ اختیار کرے تو یہ رشد اور رشد ہے. تو ہمارے لیے رشد کا راستہ یعنی تمام زندگی کے تمام پہلوؤں میں بھلائی حاصل کرنے کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیجیے. دیکھو یہ بھی بندگی, یعنی اے اللہ ہم کمزور لوگ ہیں تو صحیح راستہ اگر حاصل کرنے کے لیے, ہدایت کا راستہ حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی مشقت اٹھانی پڑی تو ہم اس کے لائق نہیں ہیں, وہ ہماری استطاعت سے باہر ہے, لہذا آپ راستہ بھی ہمارے لیے ایسا تیار کر لیجئے کہ جو تیار کر دیں آپ, کہ جس میں کوئی دقت زیادہ نہ ہو, پریشانی زیادہ نہ ہو. وحی لنا من امرنا رشدا, اب یہ دعا پڑھ رہے ہیں, کس دل سے کی تھی, کس اخلاص سے کی تھی, کن حالات میں کی تھی, اس کی اس دعا قبول فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے اور یہ راستہ پیدا کر دیا جو آج تک ایک مثال بنا کہ سات آدمی ایک غار کے اندر 309 سال تک پڑے سو رہے ہیں, موت ان کو نہیں آتی, کھانے کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی, اور
بیمار وہ نہیں ہوتے اور 309 سال تک زندہ ہیں. یہ آسان راستہ بھئی, اگر فرض کرو کہ یہ حکموں تک ان کو توحید کے اوپر قائم رہنے کے لیے جہاد کرنا پڑتا تو جانے بھی جاتی, اگرچہ جان دینا اللہ کے لیے ہوتا, لیکن مانگا تھا کہ یا اللہ میاں آسان راستہ پیدا کرنا, تو اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا. پورا زمانہ گزر گیا اس ظالم بادشاہ کا, اور جب بیدار ہوئے تو انقلاب آ چکا تھا شہر کے اندر. کہیے کلام امرنا ارشد. تو یہ در اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی واقعہ سناتے ہیں قرآن کریم میں, وہ محض ایک داستان نہیں ہوتی, محض ایک افسانہ نہیں ہوتا, اس کی ایک ایک چیز میں سبق ہوتا ہے, اور اس میں سبق ہوتا ہے ہمارے لیے. یہ جو سکھایا کہ انہوں نے یہ مانگا تھا, ہم نے یہ کیا, کیا مطلب ہوا اس کا؟ تم بھی مانگو, تم بھی ہم سے اسی طرح مانگو, اور جہاں تمہیں دشواریاں پیش آ رہی ہوں اور تمہارے سامنے رکاوٹیں ہوں دین پر چلنے کے لیے, تو وہاں ہمیں پکارو, ہم سے مانگو, یہی مانگو. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے, سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے, رشوت کا بازار گرم ہے, ہم کاروبار کریں تو کیسے کریں, بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا. ہم بازار میں نکلتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں تو نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی, اور نگاہوں کو کیسے بچائیں؟ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں, کیسے بچائیں جبکہ پوری مجلس جو ہے وہ غیبتوں سے گرم ہے, کیسے بچائیں؟ تقاضا ہوتا ہے نماز باجماعت کا, اور ہمیں ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں کسی کو فکر نہیں ہے, تو ہمارے دل میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. غرض سارا ماحول ایسا بگڑا ہوا ہے کہ اس میں ایک تنہا آدمی کیسے اس طوفان کا مقابلہ کرے؟ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی, ارے بھائی اگر مشکل پیش آ رہی ہے, دشواری ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے, تو کیوں ہم سے ہم کو نہیں پکارتے, کیوں ہم سے نہیں کہتے؟ کہو ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ میں گر گیا ہوں اس ماحول کے اندر, ظلمتوں کا ماحول, تاریکیوں کا ماحول, گناہوں کا ماحول, میں گر گیا ہوں, مجھے بچا لے. تو آپ مانگو گے, صدقے دل سے مانگو گے, اخلاص کے ساتھ مانگو گے, تو ممکن نہیں ہے کہ رد ہو جائے. کوئی دعا اگر آدمی دنیا کے کسی مقصد کے لیے مانگتا ہے نا, یا اللہ مجھے فلاں ملازمت دے دے, فلاں منصب دے دے, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں وہ مل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو اگر یہ منصب دے دیا تو یہ اس کو خراب کرے گا, اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا, یہ دوسروں کے ساتھ ظلم کرے گا, نہیں دیتے اللہ میں. اس لیے نہیں دیتے کہ تمہاری مصلحت کے مطابق نہیں ہوتا. لیکن اگر تم اللہ سے دین مانگو, صلاح مانگو, گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگو, طاعات اور عبادات کی عمل کرنے کی توفیق مانگو, اور صدق کے دل سے مانگو, تو کیا وجہ ہے کہ اللہ کی دشمنی ہے تمہارے ساتھ اللہ کی؟ تو اس لیے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب جس طرح وہ گر گئے تھے دقیانوس کی سلطنت میں, کفر و شرک میں گر گئے تھے, موت سامنے کھڑی ہوئی تھی, لیکن انہیں ہمیں پکارا, ہم نے ان کو اس طرح معجزانہ انداز میں اس ظلم و ستم سے بچا لیا. تو اس لیے جب کبھی یہ شیطان کا دھوکا دل میں آئے کہ بھائی اگر بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم صحابہ کرام میں پیدا ہوتے زمانے میں پیدا ہوتے تو پھر ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا, لیکن ہم تو ایسے 21ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں جہاں تک ظلمتیں بکھری ہوئی ہیں, تو کیسے دنیا سے لڑائی مول لیں. تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے درجات پہ ان فرمائے کہ ذرا تصور کرو کہ میدان حشر سجا ہوا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم پیش ہوئے ہو, تم سے سوال ہو کہ تم نے دین کے فلاں حکم پر کیوں نہیں عمل کیا تھا, فلاں گناہ کا کیوں ارتکاب کیا تھا. جواب دے دو اللہ میاں کو, یا اللہ تو نے پیدا ہی ایسے موقع پہ ایسے زمانے میں پیک کیا تھا جہاں ہر طرف جس کو فجور کا بازار گرم تھا, تو وہاں میں اپنے آپ کو کیسے بچاتا. تو اللہ تعالیٰ کے جواب میں اگر یہ فرمائے کہ اگر تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ, میں نے جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا اللہ علی کل شیء قدیر, کیا میری قدرت پر بھروسہ نہیں تھا, کیا میری رحمت پر بھروسہ نہیں تھا, کیوں نہیں مانگا مجھ سے اخلاص کے ساتھ کیوں نہیں مانگا, تو جواب ہوگا. لہذا اگر کبھی یہ خیال آئے ایک آدمی ہے کسی گناہ میں مبتلا ہے نہیں چھوڑا جانا اسے, تو یہ تو کرے کم سے کم روز مانگے, چلتے پھرتے مانگے, اٹھتے بیٹھتے مانگے, یا اللہ میں پھنسا ہوا ہوں اپنی رحمت سے مجھے اسے نکال دوں, کوشش بھی کرے اور اللہ سے مانگے بھی. دیکھو ان حضرات نے یہ نہیں کیا کہ وہیں بیٹھے رہتے اسی ماحول کے اندر اور ماحول میں بیٹھ کر مانگتے اللہ میاں سے کہ مجھے نکال دے ان میں سے, اپنی جتنی استطاعت تھی بھاگ کے غار میں گھس گئے, اتنا کر سکتے تھے نا, یہ اپنے حصے کا کام انہوں نے کر لیا, باقی اللہ پہ چھوڑ دیا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی, یہی تم بھی کرو, جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا قدم بڑھاؤ اور پھر اللہ کو پکارو, اپنے پروردگار کو پکارو, کہو ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا. اس کے باوجود تو دیکھنا تم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے, اور اگر بالفرض نہ آیا جبکہ تم نے کوشش بھی جاری رکھی تھی اور اللہ سے مانگتے بھی رہے تھے, تو کم از کم اللہ میاں کے سامنے یہ کہنے کو تو ہوگا یا اللہ ہم نے تو مانگا تھا, ہم نے کوشش بھی کی تھی مانگا بھی تھا, تو اللہ میاں اس کو نامراد نہیں کرتے. تو یہ ایک اتنا بڑا سبق مل رہا ہے اس واقعے سے بھی اور اس دعا سے بھی جو حضرات کے دل میں اللہ تبارک بتا رہی نہیں ڈالی, الہام ہی ہوا اس دعا کا, وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا, وہ ہمارے سب کے لیے ہے. جب کبھی دشواری پیش آئے اللہ سے رجوع کرو, اللہ تعالی سے مانگو, منگتے بن جاؤ اللہ تبارک بتانے کے بارے کا, تو اللہ تعالیٰ کیا دینے کی کوئی کمی نہیں. کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج, کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج, ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. مانگنے والا چاہیے. حضرت والا حضرت حکیم الحمد علیہ ایک مرتبہ یہی مضمون بیان فرما رہے تھے, تو خواجہ عجیب الحسن صاحب نے فرمایا, حضرت نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ جو جھولی پھیلانے والا چاہیے ان کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں, جھولی پھیلانا رہتے. تو حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو کیا کرے, تو حضرت نے فرمایا جھولی بھی انہیں سے مانگے, جھولی بھی انہیں سے مانگے. کیا کہ اللہ مجھے تو دعا بھی کرنے نہیں آتی, اللہ دعا بھی مجھ سے کرا صحیح کرا دی, خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایسی ایسی دعائیں مانگی وہ مانگتے ہیں جھولی، اللہم انی اسئلک خیر المسئلہ و خیر الدعاء و خیر الاجابہ. تو جب بیٹھو لگے ایسے دعا مانگنے کے لیے تو پہلے یہ کہہ دو یا اللہ میاں مجھ سے تو دعا کرنا بھی نہیں آتا، مجھے تو دعا کا بھی سلیقہ نہیں، مجھے اچھی دعا بھی سکھا دیجئے اور اچھے طریقے سے اس کو قبول بھی کر لوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے اب کے ساتھ تعلق خاص عطا فرما دے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دم اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ اپنے فضل و کرم رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ شامت اعمال کو دور فرما دے. یا اللہ ہم پوری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، پھر رحمت شامت اعمال کو ہماری دور فرما دے. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، عالم اسلام کے تمام مسائل کو یا اللہ آسانی کے ساتھ حل فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا رب.